أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی ان کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی آج کا دن بہت بابرکت باسعادت دن 13 رجب کا دن مولا امیر مومنین کی دنیا میں تشریف آوری کا دن مولود کعبہ کی کعبہ میں ولادت کا دن اور یہ وہ سعادت ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی سوائے امیر المومنین متعدد ایسی سعادتیں ایسی منزلتیں برتریاں ہیں کہ جو صرف امیر المومنین کو نصیب ہوئی دنیا میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی تو یہ ان میں سے ایک ہے اس دن کے موقع پر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت امامت اور ولایت پر شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا امامت اور ولایت کے امتحان میں ہم سب کو سرخ رو فرمائے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المومنین کی حکمت ان کی حکومت ان کی تدبیر اور سیاست کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع بہت مناسب موضوع ہے کہ سیاسی بصیرت کا کیا مفہوم ہے اور سیاسی بصیرت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ لفظ یہ اصطلاح سیاست بصیرت یہ ہم سب نے بہت دفعہ سنی ہے استعمال کی ہے تھوڑا سا ہم الفاظ کے اوپر غور کرتے ہوئے پھر اپنے موضوع کو بیان کریں گے ظاہر ہے کہ اس عنوان کے اندر جو سب سے واضح اور روشن سب سے زیادہ برجستہ اس طرح ہمارے سامنے آتی ہے وہ بصیرت ہے ہم بصیرت کیسے تعبیر کرتے ہیں اگر میں لفظ کی تشریح کا سہارا لوں تو بصیرت قرآنی لفظ ہے قرآن کریم میں بصرا کے روٹ سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی الفاظ استعمال کیے ہیں مثال کے طور پر کئی جگہ پر تقریباً کہہ سکتے ہیں 150 مقامات پر خدا تعالیٰ نے بصارت بصیر بصائر اور بصیرت خود میں لفظ کا ان کو استعمال کیا ہے خدا تعالیٰ نے تقریباً 150 جگہ پر اور یہ بہت زیادہ ہے ایک اصطلاح ہونے کے ناطے ایک لفظ ہونے کے ناطے قرآن کریم میں تقریباً 148 مقامات پر اس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے اور خدا تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بصارت سے منسوب کیا ہے تو کئی جگہ پہ فرمایا کہ وہ بصیر ہے قرآن کریم کو بھی بصارت سے تعبیر کیا ہے بصائر اور خدا تعالیٰ نے خود اپنے رسول کو فرمایا کہ فرمایا دو جگہ جہاں پر بصیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک جگہ اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ خود انسان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ انسان کے اندر بصیرت ہے تو جہاں پر اللہ کے نبی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی اس آیت کریمہ میں بھی خود رسول کے لیے اور جو رسول کی پیروی کریں ان کے لیے بصیرت استعمال ہوا ہے اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں بصیرت پر ہوں میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کریں اس کا مطلب یہ کہ بصیرت خدا بصیر ہے نبی بصیرت رکھتے ہیں اور نبی کی جو پیروی کرے گا اس کو بھی بصیرت نصیب ہوگی اب ظاہر ہے کہ بصیرت اس عنوان سے درجات رکھے گی خود خدا بصیر ہے تو جو عین ہے وہ جو خدا کے اندر ہوگا وہ نبی میں نہیں ہوگا. خدا خالق ہے, نبی خدا کی ذات مخلوق ہے. اور اسی طریقے سے جو نبی کے اندر بصارت ہوگی, بصیرت ہوگی, وہ بصیرت ان کی پیروی کرنے والے کے اندر ظاہر ہے کسی درجے کم ہوگی, لیکن بہرحال بصیرت سب کے اندر ہوگی. اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو بصیرت دی ہے. فرمایا ان الانسان بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معذیرہ. انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے. تو اب چونکہ ہم اس قرآنی اصطلاح کی تشریح کے لیے اس لیکچر کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے, تو ہم اس کے اوپر زیادہ کام نہیں کریں گے, لیکن اجمالی طور پہ بصیرت کا کیا مفہوم لیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بصیرت کو ہم کم سے کم اردو میں اور دوسری زبانوں کے اندر بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اردو میں خاص کر ہم بصیرت کے لفظ کو بصارت کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہوتا, شاید فارسی میں کسی حد تک ہو, عربی میں ایسا نہیں ہوتا. بصارت اور بصیرت دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اردو میں کم سے کم دو معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو جب ہمیں بینائی کہنا ہو, انسان کے دیکھنے کی طاقت کہنا ہو, تو اس کو ہم بصارت کہتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی عینک والے کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ بصارت کا شاید کوئی لفظ لکھا ہو, لیکن بعید ہے کہ عینک والے نے بصیرت کا لفظ لکھا ہو. وہ عینک جو ہے وہ آپ کو بصارت دے دے گی لیکن بصیرت نہیں دے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بصارت کو مادی صلاحیت, جو انسان کی مٹیریل ایک اسٹرینتھ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, اس کے اندر استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم جب اردو میں تھوڑا سا اور فنی اردو میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو بینائی کہتے ہیں, اور دیکھنے کی طاقت بھی کہہ سکتے ہیں. تو بصارت دیکھنے کی طاقت ہے, بینائی بھی کہتے ہیں, لیکن یہ انسان کے وجود کا مٹیریل پہلو ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, اس کے مقابلے میں, بصارت کے مقابلے میں بصیرت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مادی طور پر دیکھنے کی طاقت اس میں ہم استعمال نہیں کر رہے اسے, بلکہ اس سے بڑھ کے استعمال کر رہے ہیں. اچھا, اگر آپ اس سے بڑھ کے استعمال کر رہے ہیں تو کیا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی, میں کسی کے سامنے گیا اور اس نے مجھے دیکھا, تو اس نے میری اپنی بصارت کو استعمال کیا اور مجھے دیکھا, تو اس نے دیکھا کہ مثلا میں لباس کیسا پہنا ہوا ہوں, میری وضاحت کیا ہے, تو اس نے اپنی بصارت کو استعمال کر کے مجھے دیکھا کہ میں کیا پہنا ہوا ہوں, کیسا لگ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے کہ یہ انسان کیسا لگا تمہیں, اب وہ جواب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے قمیض شلوار کیسی پہنی ہوئی تھی, اس کے بال کیسے تھے. نہیں, اگر اس سے پوچھا کہ تمہارا انسان کیسا لگا اور وہ کہے کہ بھئی یہ مجھے مخلص لگا, تو اب یہ جو اس نے کہا مثلا مخلص لگا یا نہیں لگا, تو یہ بصارت کو استعمال کر کے کہا اس نے. تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہاں بصارت نہیں استعمال ہوئی, یہاں پہ بصیرت استعمال ہوئی. تو اس نے بصیرت سے کیا دیکھا؟ اس نے اپنے تجربے کو استعمال کیا, اس نے انسانوں کی عادتوں کو سوچا کہ اس ٹائپ کا بیہیویئر دکھانے والا انسان کس ٹائپ کا انسان ہوتا ہے. تو اس نے کمنٹس کر دیے کہ مثلا یہ آدمی مخلص تھا یا یہ آدمی مخلص نہیں تھا, یہ آدمی مکار تھا نعوذ باللہ تعالی, یا یہ آدمی ہوشیار تھا. اس کو اس نے بصارت استعمال کر کے نہیں کیا بلکہ بصیرت استعمال کر کے کیا. اچھا, کیا بصیرت کی اس سے زیادہ گہرائی ہو سکتی ہے؟ ہاں, اس سے زیادہ گہرائی بھی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر صرف یہ کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیسا ہے, یہ تو ایک بصیرت کا لفظ ہو گیا یہاں پہ استعمال, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ بعض عرفا کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے روحانی وجود کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مثلا جب مرے گا اور برزخ میں اٹھے گا تو یہ برزخ میں کیسا اٹھے گا, یہ انسان ہوگا یا نہیں ہوگا, نعوذ باللہ جانور ہوگا, جانور ہوگا تو کون سا جانور ہوگا. اب یہ جو کوئی عارف اس طرح سے دیکھ کر بتائے تو یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بصارت نہیں ہے. بصارت نہیں ہے تو یہ بصیرت ہے. تو یہ بصیرت وہی بصیرت ہے جس کو دیکھ کر اس آدمی نے بتایا تھا کہ یہ مخلص ہے یا غیر مخلص ہے. نہیں, یہ اس سے بڑھ کر ہے, جو اس سے کافی بڑھ کر ہے. تو اس کا تعلق صرف اس بصارت سے نہیں ہے جس سے, بصیرت سے جس سے دیکھ کے اس نے بتایا تھا کہ آدمی مخلص ہے یا مکار ہے, ہوشیار ہے. یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. وہ تو وجود سے نکل گیا, مادی وجود سے نکل گیا, روحانی وجود کو جا کے دیکھ رہا ہے. عادتوں اور خصلتوں کا معاملہ بھی نہیں ہے. وہ جو بیچ والا انسان تھا اس نے عادتوں اور خصلتوں کو دیکھا تھا کہ اس کی عادت کیسی عادت ہے, اس کی خصلت کیسی ہے. لیکن یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ تو بہت دور تک جا کے دیکھ رہا ہے, یہ تو روحانی وجود کو دیکھ رہا ہے. اچھا, اب ایک چوتھے لیول کو سوچتے ہیں. مثلا مولا نے کسی شخص کے بارے میں دیکھا اور اس سے کہا کہ تمہاری فلاں نسل کے اندر ایسا ہوگا. اچھا, اب یہ بصارت ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ویسے ہی ہے جس طرح اس نے مخلص دیکھ کے بتایا تھا، نہیں اس سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہے جو اس نے دیکھا تھا کہ مثلا یہ آدمی انسان ہے یا جانور ہے، ہاں اس سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اب اس سے نکل کر کئی نسلوں کی بات جا رہی ہے، کئی نسلوں کی بات جا رہی ہے. تو مثال کے طور پر اگر اللہ کے نبی نے کسی کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہاری نسل کے اندر ایک بندہ آئے گا جو یہ کرے گا، تو اب یہ اس سادہ بصیرت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ آگے تک جانے والی بصیرت کی بات ہو رہی ہے. یا مثلا مولا نے کوفہ کے بارے میں بتایا کہ کوفہ یہ کرے گا، جب مولا نے کوفیوں کی ایک صفت بیان کی کہ کوفی ایسے ہوں گے، یہ سادہ بصیرت نہیں ہے، یہ بصیرت میں بھی بہت پیچیدہ بصیرت کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک آخری مطلب اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ بصیرت کا ٹپیکل لفظ ہے، جو واقعی بصیرت یہاں استعمال ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ انسان کے پاس درک کرنے کے لیے دو ذریعے آپ کو اور ہمیں بہت آسانی سے پتہ ہیں. مثلا انسان درک کرتا ہے، مثلا میں نے اس گلاس کو ہاتھ لگایا تو یہ میں نے اپنی کسی حس کو استعمال کیا، میری پانچ جو حواس ہیں اس میں سے ایک حس کو میں نے استعمال کیا، اس سے میں نے اس گلاس کو ہاتھ لگایا، تو میں نے لامسہ کو استعمال کیا مثلا. تو ہم لوگ اپنے پانچ حواس سے استعمال کر کے پانچ حواس کو کچھ علم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے علم حاصل کرنے کی ایک طاقت ہے. اچھا، اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اپنی حس کو استعمال نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم شعور بھی تعبیر کر سکتے ہیں. عقل اور شعور کو استعمال کر کے کوئی علم حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری ایک اور طاقت ہے. ایک تیسرا بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ کون سا ہے؟ جہاں نہ ہم لمس اور مثلا آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، جہاں نہ گفتگو اس بات کے اوپر ہے کہ آپ نے دلیل سے، عقل سے، منطق سے سمجھا نہیں سمجھا، یہ تیسرا علم کہاں سے ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ شہود ہوتا ہے، یہ مشاہدہ ہوتا ہے، یہ قلبی ادراک ہوتا ہے، قلب کے ذریعے سے درک ہوتا ہے، صحیح ہے، جس کی اعلیٰ ترین شکل وحی ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی کم شکل الہام ہوتا ہے. یہ بھی ایک درک ہے، یہ بھی ایک علم ہے. جب بصیرت کو خاص اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں استعمال کرتے ہیں. جب بصیرت کو خاص اصطلاح میں استعمال کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کسی انسان کی علم حاصل کرنے کی وہ طاقت جو حس اور عقل سے بڑھ کر ہے، قلب کے ذریعے سے حاصل ہو. قلب کے ذریعے سے اگر کوئی علم حاصل ہو اس کو ہم بصیرت تعبیر کرتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری گفتگو سیاسی بصیرت کے اندر ہے. تو ہم اس کے اوپر واپس آ جاتے ہیں، یہ تو ہم نے تفنن کی خاطر تھوڑا سا اس وکیبلری کے اوپر کام کرتے ہوئے گفتگو کی، لیکن سیاسی بصیرت کے اوپر آتے ہیں. سیاسی بصیرت ہم کسے کہتے ہیں؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تھوڑا سا ایک دو منٹ اور رک کر، سیاست کسے کہتے ہیں؟ بصیرت پہ تو کافی بات ہو گئی، اور ہم نے عرض کیا کہ یہاں پہ ہم بصیرت کی ان گہرائیوں میں نہیں جائیں گے، بصیرت سے ہمارا مطلب صرف بصارت سے بڑھ کر ہے. سیاست ہم کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں سیاست جب بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں. معمولاً جو زیادہ تر قبول ہوتی ہے سیاست کی تعریف، وہ معاشرے میں طاقت کی تقسیم کہتے ہیں. آپ معاشرے میں کہیں نہ کہیں کسی کو طاقت دیں گے دوسروں سے بڑھ کر. یہ جو آپ نے کسی کو طاقت دی دوسروں سے بڑھ کر، یہ کس اصول کے تحت دی؟ مثلا آپ کسی کو حاکم بناتے ہیں، آپ کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، آپ کسی کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں، یا آپ کسی کو بادشاہ بناتے ہیں، یا کوئی خود سے بن جاتا ہے، بالآخر کس اصول کے تحت کیوں بنا؟ آج میں اور آپ بہت آسانی سے بادشاہت کا انکار کریں گے، کہیں گے بادشاہت اچھی چیز نہیں ہوتی. آج سے آپ چند سو سال پہلے چلے جائیں، اس کے سوا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. جو انسانوں کو پتہ تھا وہ بادشاہت پتہ تھی، کوئی کسی بادشاہ پہ اعتراض نہیں کرتا تھا کہ تم کیوں بادشاہ بنے. وہ طاقت رکھتا تھا، اس نے جا کے دوسرے بادشاہ کی فوج کو ہرایا، وہ بادشاہ بن گیا. انگلینڈ کے اوپر فرانس کے لوگوں نے حکومت کی ہے، جن کو ان کی زبان بھی نہیں آتی تھی. جرمنی میں فرینچ لوگوں نے حکومت کی ہے، فرانس پر جرمنیوں نے حکومت کی ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. ترک نے عربوں پہ حکومت کی ہے، عربوں نے ترکوں پہ حکومت کی ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے سے. کیوں حکومت کی؟ طاقت تھی. معاشرے میں جو طاقت کی تقسیم ہوتی ہے اس کو ہم معمولاً سیاست کہتے ہیں. طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کبھی دولت سے آتی ہے، کبھی حکومت سے آتی ہے، کبھی کہیں اور سے آتی ہے، کہیں سے بھی آئے. اگر معاشرے میں جب میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی طاقت کس کو دیں گے کس کو نہیں دیں گے، اس موضوع کو معمولاً ہم سیاست تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے معاشرہ قائم رہتا ہے. مثلاً اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی طاقت ہو ہی نہیں تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ اس معاشرے میں افراتفری پھیلے گی. اس معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، لوگ ایک دوسرے کے حق کو غصب کر رہے ہوں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو سیاست اس اعتبار سے طاقت کی تقسیم کہتے ہیں، اور طاقت کی تقسیم ایک بہت ضروری کام ہے. اچھا، ممکن ہے سیاست کی طاقت کی تقسیم ہم نے مساوی کر دی ہو، سب کو طاقت دے دی ہو برابر کی، اور سب سے کہیں کہ تم سب مل کر معاشرے کا نظم و ضبط سنبھالو، تو یہ افراتفری بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس زیادہ طاقت بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ہو کہاں سکتا ہے؟ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر کی طاقت دے دی جائے اور کوئی اپنی طاقت سے تجاوز نہ کرے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو یہ آئیڈیالزم ہے. جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ کہ کسی کو زیادہ طاقت دینی پڑتی ہے، کسی کو کم طاقت دینی پڑتی ہے، کسی کو اپنی طاقت پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اس کو ہم سیاست تعبیر کرتے ہیں. اب سیاسی بصیرت کسے کہیں گے؟ سیاسی بصیرت سمجھنے کے لیے بہت سادہ سی ایک بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں سیاسی مباحثہ، تو کیا اس کا مطلب سیاسی بصیرت ایک ہوتا ہے؟ مثلا آپ سے میں کہوں سیاسی گفتگو اور سیاسی بصیرت، تو دونوں ایک ہی ہوتی ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، سیاسی بصیرت گفتگو سے بڑھ کے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ٹاک شوز معمولاً آتے ہیں، ان میں سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا یہ سیاسی گفتگو وہی سیاسی بصیرت ہوتی ہے؟ نہیں. میں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا. میں نے شاید ہی کوئی ٹاک شو بیٹھ کر پورا دیکھا ہو زندگی میں کبھی، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان میں حقیقت یہ ہے کہ انفارمیشن بالکل نہیں ہوتی ہے. تو اب ایک سیاسی گفتگو ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا اتنا پیسہ دبئی میں ہے، اس کا اتنا پیسہ امریکہ میں ہے، یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ سیاسی گفتگو ہے. مثلا فلاں انتخابات میں کس کو کتنے ووٹ ملے تھے، یہ سیاسی معلومات ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے یہ. تو ایک دفعہ سیاسی گفتگو ہے، وہ آدمی بہت برا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں سادہ سادہ سی، یہ گندا ہے یہ اچھا ہے، یہ سیاسی گفتگو ہو گئی. مثلا فلاں پولیٹیشین نے جب آیا تو اس گاڑی میں آیا تھا، یہ سیاسی باتیں ہو گئی ہیں، تو گفتگو بھی نہیں رہی پھر تو، یہ تو باتوں میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، کچھ سیاسی معلومات ہوتی ہے، فلاں الیکشن میں مسلم لیگ نے اتنے ووٹس لیے تھے، پی 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 نے اتنے ووٹ لیے تھے، اس نے کراچی سے اتنی سیٹیں جیتی تھیں، یہ سب سیاسی معلومات ہیں. ان میں سے کوئی بھی سیاسی بصیرت نہیں ہے. اچھا، اب ایک اور سوال ہے، سیاسی بصیرت اور سیاسی پیشن گوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ ایک بہت مشہور و معروف تھے سندھ کے مذہبی سیاسی رہنما، فوت ہو گئے، وہ بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے تھے، اب بوٹوں کی آواز آ رہی ہے اور اب اس کی آواز آ رہی ہے. تو سیاسی بصیرت اور سیاسی پیشن گوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے؟ نہیں، یہ بھی دو ہوتی ہیں. سیاسی پیشن گوئی کے لیے تو اتنا کافی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آپ کوریڈورز آف پاور، پاور کا جو کوریڈور ہے. مثلا آپ اسلام آباد میں ادھر ادھر جا رہے ہیں، وزرا سے آپ کے سلام دعا الیکس الیک ہے، وہاں سے ایک بات آپ نے سن لی، تو اگر آپ پاور کی کوریڈورز میں موو آن کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بات سننے کو مل جائے گی. اس بات کو تھوڑا سا بنا سنوار کے آپ اس کو ایک پیشن گوئی کی صورت میں کہہ دیں، لو جناب آپ سیاسی پیشن گوئی کرنے لگے. تو لیکن کیا اس طرح سیاسی پیشن گوئی کرنے سے آپ سیاسی بصیرت بھی لا پائیں گے؟ نہیں، یہ سیاسی بصیرت نہیں ہے. اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اصطلاح خراب ہو جاتی ہے، بعض اوقات اصطلاح خراب ہو جاتی ہے. جس کے اندر سیاسی بصیرت ہو اس کو ٹیکنیکلی مبصر کہنا چاہیے. بصیرت سے ہی وہ مبصر جو نکلا ہے، وہ بصیرت سے ہی نکلا ہے. تو جس کے اندر سیاسی بصیرت ہو اس کو ہم سیاسی مبصر کہتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی آج کل سیاسی گفتگو کرنے والا سیاسی مبصر کہلاتا ہے، سیاسی معلومات دینے والا سیاسی مبصر کہلاتا ہے. ان کا کوئی تعلق سیاسی بصیرت سے نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہاں پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثلاً ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جیو میں اینکر کیسے لگیں گے تو اس کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے ہوگا، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ سب سیاسی گفتگو ہے، سیاسی معلومات ہے، بلکہ زیادہ تر معلومات بھی نہیں ہیں، ضد معلومات ہے، یعنی انفارمیشن نہیں ہے بلکہ ڈس انفارمیشن ہے. تفنن کی خاطر تھوڑا سا موضوع کی خاطر عرض کر رہا ہوں. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں مس انفارمیشن, ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. سو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر مجھے نہ پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا, یعنی میں جاہل ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں اور میں ایک بات پوری یقین سے کہہ دوں, تو یہ ہوتی ہے مس انفارمیشن. ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور میں بولوں, اس کو کہتے ہیں ڈس انفارمیشن. تو یہ جو معمولاً سیاسی معلومات آج کل ملتی ہے یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے اگر جاننے والے کو پتا ہو کہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اگر اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ جاہل ہے تو اس کو ہم کہیں گے مس انفارمیشن. اس سے بصیرت کا کوئی تعلق نہیں ہے, سیاسی بصیرت کچھ اور ہونی چاہیے. عجب, سیاسی بصیرت کیا ہونی چاہیے؟ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ابھی مفہوم پہ رکے ہوئے ہیں اور آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے تو پھر اس کے تقاضوں پہ بھی آنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سیاسی بصیرت تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ معاملات کو دیکھنا ہے, اتنی گہرائی کہ جس کے اندر بہرحال آپ حقیقت کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, صرف ظاہر پہ نہیں رہنا چاہتے. مثلا ایک سیاسی معلومات ہے, پاکستان کے اندر تین چار پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مثلا فرض فرمائیے مسلم لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے اور دوسری پارٹیز ہیں ہمارے پاس. یہ سیاسی معلومات ہے, ان میں سے کس کو کب کتنی ووٹس ملے سیاسی معلومات ہے, ان میں سے کس نے اپنے کتنے جلسے کیے, سب سیاسی معلومات ہے یہ. اچھا, کون جلسے میں کیا کرتا ہے, یہ بھی سیاسی معلومات ہے. کس کا طریقہ زیادہ لوگوں کے دل کو بھاتا ہے, یہ تھوڑی سی زیادہ گہرائی ہو گئی. مثلا اگلے الیکشن میں کون جیتے گا, سیاسی پیشن گوئی ہو گئی. بصیرت کہاں ہے اس میں, کون سی چیز پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ بصیرت ہے. تو مثال کے طور پر میں یہ سوچوں کہ اگر کوئی پارٹی لوگوں کے لیے نہ سوچے اپنے لیے سوچے تو یہ کیا کرتی ہے, اور اگر کوئی پارٹی لوگوں کے لیے سوچتی ہے تو کیا کرتی ہے. ہاں, یہ موضوع سیاسی بصیرت میں آئے گا, یہ موضوع سیاسی بصیرت میں آئے گا کہ بھئی آپ معاشرے کی تھوڑا سا عمل رد عمل کو اس کی گہرائی تک لے جانے کی کوشش کریں. صرف یہ جان لینا کہ کتنی سیاسی پارٹیز ہیں یہ کافی نہیں ہے, تھوڑا سا اور جاننے کی کوشش کیجئے کہ بھئی یہ جو سیاسی پارٹی ہے یہ اپنی عوام کے لیے کتنی مخلص ہے. یہاں بصیرت آئے گی, بصیرت انوالو ہو جائے گی. یہاں اگر یہ حکومت پر آئیں گے تو لوگوں کو کتنا پیسہ ملے گا, یہ سیاسی معلومات ہے, سیاسی پیشن گوئیاں ہیں. یہ آئیں گے تو ملک کو واقعی معنی میں طاقت ملے گی یا نہیں ملے گی. جب آپ کسی ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کا یہ حشر دیکھتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہے, اس ملک کا سیاسی مستقبل کیا ہوتا ہے, یہ سیاسی بصیرت ہے. اگر صرف کسی ملک کے اندر سیاسی جماعتیں پنپ نہ سکیں جیسا کہ پاکستان میں, کوئی اور راستہ ہے کہ سیاسی نظام محفوظ رہے, یہ سیاسی بصیرت ہے. تو مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے ایک سیاسی بصیرت کا ماضی سے عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ایک مثال عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اٹھارہ سو 1857 میں وہ جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں لڑی گئی ہندوستان میں, اور اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر کچھ علاقوں میں ایک کمپنی کی حکومت تھی اس کو چیلنج کیا. 1857 سے پہلے ہندوستان پر نام کے لیے تو مغل سلطنت کی حکومت تھی, لیکن اصل حکومت ایک کمپنی کر رہی تھی. آپ کو پتہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی, انگلینڈ کی حکومت حاکم نہیں تھی اس سے پہلے, ایک کمپنی حکومت کر رہی تھی. یہ بہت مسخرہ ہے, 25 کروڑ سے زیادہ آبادی تھی اس وقت بر صغیر کی اندازن, اور اس کے اوپر ایک کمپنی حکومت کر رہی تھی, وہ کمپنی جس کے لندن کی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ ہوئی بھی تھی اور اس کے شیئرز بکتے تھے, اور وہ کمپنی 25 کروڑ تقریباً آبادی کے ایک ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی. بہت مسخرہ ہے, یعنی بالکل ایسے جیسے میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پر پی ایس او پاکستان کی حکمران ہے. بھائی پی ایس او کیا ہے؟ آئل ڈسٹریبیوشن کی ایک کمپنی. پاکستان کی حاکم ہے؟ ہاں پاکستان کی حاکم مثلا نہیں ہے الحمدللہ ایسا نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک اور کمپنی ہے جو اصل میں حکومت کر رہی ہے ہمارے اوپر بھی, لیکن خیر اب ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے. تو مثلا شیل کمپنی نائجیریا پہ حاکم ہے, کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہے, ایسٹ انڈیا کمپنی جس کے لندن اسٹاک ایکسچینج میں شیئر بک رہے تھے وہ ہندوستان پہ حکومت کر رہی تھی. بہت بہت تعجب کی بات ہے. آج بہت تعجب کی بات ہے, اس سے بھی بدتر تھا. افریقہ میں ملک ہے زمبابوے پر استعماری نظام میں ایک آدمی حکومت کر رہا تھا, ایک آدمی. انڈیا پہ تو ایک کمپنی حکومت کر رہی تھی, یعنی انڈیا پہ تو حکومت نہیں کر رہی تھی, کمپنی حکومت کر رہی تھی, برا ہے. اس ملک پر ایک آدمی حکومت کر رہا تھا, وہ گیا انگلینڈ سے, اس نے وہاں پہ جا کے دولت بنائی, دولت بنا کے اپنی آرمی بنائی, آرمی بنا کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا, اس پہ حکومت کرتا تھا وہ. یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں, صحیح ہے؟ تو انڈیا کے ساتھ بہت برا ہوا تھا. اچھا اب ہمارے سامنے سوال ہے, سیاسی معلومات, ایسٹ انڈیا کمپنی نے کب حکومت کی, کب حکومت ختم ہوئی اس کی؟ 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی, 1860 میں جنگ آزادی ختم ہو گئی. جب جنگ آزادی ختم ہوئی تو بہت ظلم ہوا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جتنے بھی ہندوستانیوں نے ان کے خلاف کام کیا تھا ان کو بہت مارا, بہت لوگ قتل غارت گری کا شکار ہوئے. اس موقع پر لندن کی حکومت جاگ گئی اور اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار لے لیا انڈیا کا, اور اب انڈیا انگلینڈ کی حکومت میں چلا گیا. ایک ستم ہوا اس وقت, ایک تو اچھی بات ہو گئی, ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار لے لیا, لیکن ایک بہت غلط کام ہوا. وہ کیا؟ انڈیا نام کر کے ملک ختم ہو گیا. انڈیا نام کر کے ملک ختم ہو گیا 1860 میں, اور انڈیا کا نام پڑ گیا برٹش انڈیا. اب یہ ایک ملک نہیں تھا بلکہ انگلستان کی ایک ریاست بن گیا. اور یہ صورتحال کب تک رہی؟ 1947 تک. 1860 سے 1947 تک انڈیا نام کر کے ملک برٹش انڈیا کہلاتا تھا, اور وہ برٹش انڈیا حکومت میں تھا انگلستان کی. یہ سیاسی بصیرت نہیں ہے, یہ سیاسی معلومات ہے. بصیرت کا سوال مثال کے طور پر یہاں پر آئے گا کہ بھئی یہ جو 20-25 ہزار انگلستان کے رہنے والے انڈیا میں رہ رہے تھے, یہ حکومت کیسے کر رہے تھے؟ 20-25 کروڑ انڈین تھے. ایک دفعہ میں تقریباً بیکار بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس محاورے کے اوپر غور کیا کہ بھئی مٹھی میں مٹی لے کر اگر پھینکو تو یہ ختم ہو جاتے. تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ بھئی ایک مٹھی میں کتنے کیوبک سینٹی میٹر مٹی آتی ہے. تو مثلاً ایک مٹھی اگر میں ایک انچ لے لوں تو ایک کیوبک انچ مٹھی میں آ جائے گا. تو میں نے سوچا کہ مثلاً 25,000 انگلستان کے رہنے والے تھے, ایک آدمی کو ڈبونے کے لیے کتنی کیوبک مٹی چاہیے ہوگی, کتنے کیوبک فٹ مٹی. تو مثلاً 2 فٹ یہاں سے لے لو, 2 فٹ یہاں سے لے لو, 7 فٹ اوپر لے لو, تو اگر اتنے کیوبک فٹ مٹی آ جائے 7 × 2 × 2 تو یہ بندہ ڈوب جائے گا. تو میں نے سوچا بھائی یہ جو ہمارے پاس 25 کروڑ بندے تھے, یہ کتنی کیوبک مٹی ہاتھ میں لے کے پھینک سکتے تھے؟ تو یہ تقریباً 70,000 لوگوں کو مٹی میں دفن کرنے کے لیے کافی تھا اگر یہ صرف مٹی ہاتھ میں لے کے پھینک دیتے. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ تو خیر مذاق ہو گیا کہ مٹی لے کے پھینک دیتے, وہ گولی مارتا مٹی کے بدلے میں. تو لیکن یہ بات تو سمجھ میں آ رہی کہ اگر لاٹھی لے کے بھی چڑھ دوڑتے تو ہرا لیتے, کیوں کیا انہوں نے ایسے؟ اب یہاں پہ ایک کوشچن آ رہا ہے سیاسی بصیرت کا. یہ سیاسی معلومات سے مدد تو لے سکتا ہے, لیکن اس کو آپ کو اپنی عقل سے حل کرنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی انگلستان والوں نے انڈینز کو, ہندوستان کے لوگوں کو ذہنی طور پہ غلام بنا لیا تھا, اور ان کے غلام ذہنوں کے اندر یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی کہ ہمیں گوروں سے لڑنا ہے, انہیں باہر نکالنا. ہمت ہی نہیں کی انہوں نے اس بات کی. 1860 میں ہار گئے تھے تو اس سے تو اور ان کے حوصلے ختم ہو گئے تھے. اچھا انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے دماغ کو غلام کیسے بنایا؟ کیوں؟ کیا ہندوستان چھوٹی قوم تھی؟ نہیں, بڑی قوم. میں ابھی بھی معتقد ہوں ہندوستان بہت بڑی قوم ہے, آپ اس کو انڈیا مت لیجئے گا، اس ہندوستان کو پورے کو لیں، یہ بڑی قوم ہے. کس اعتبار سے بڑی قوم ہے؟ بالآخر ایک تہذیب ہے اس کے اندر، اس کی ایک ثقافت ہے. مثال کے طور پر آپ انگلستان چلے جائیے، ان کی 900 سال پرانی بلڈنگز بھی ہیں، قبول ہے مجھے، 1000 سال پرانی بلڈنگز بھی ہیں، وہ بھی قبول ہے مجھے. لیکن سوال یہ کہ کیا ان کے پاس کوئی بلڈنگ حتی ایسی ہے جو تاج محل کا مقابلہ کر لے؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے. گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ تاج محل کا تو 10% بھی ان کے پاس کوئی بلڈنگ نہیں. ہاں، بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگ جس طرح اپنی نشانیوں کے ساتھ ظلم کر کر کے ان کو مٹا مٹا کے ختم کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ایک ایک نشانی کو، پتھر بھی کہیں ہوتا ہے تو بچا کے رکھتے ہیں. یہ جو لندن ٹورسٹ جاتے ہیں نا، یہ صرف میوزیم بنا ہوا ہے لندن، اس کو دیکھنے جاتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس بھی بن جاتا، آپ کے پاس بھی آ جاتے. لیکن میں نے اور آپ نے کچھ، ہمارے دماغ کو ایسا کیا کہ ہم نے مٹانا شروع کر دیا. ابھی تک مٹا رہے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں کر پائے، محنت جاری ہے ابھی، اور مٹا رہے ہیں ابھی. تو بڑی عجیب و غریب عمارتیں ہمارے پاس ہیں. مثلا اگر کبھی آپ کو موقع ملے، شیخوپورہ کے نزدیک ایک ہرن مینار ہے، میری بہت پسندیدہ پرانی بلڈنگز میں سے ایک پاکستان کی وہ بلڈنگ ہے، بہت خوبصورت ایک جگہ ہے. اور ایکچولی بلڈنگ تو کم ہے، وہ علاقہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. بہت اچھے اچھے علاقے ہمارے پاس ہیں. جس انڈیا کے لوگوں کے پاس اتنی بڑی بڑی عالی شان بلڈنگز تھیں، انگریزوں کے پاس اس کے مقابلے میں نہیں تھا. تو انہوں نے غلام کیسے بنایا، ان کو کیسے کیا انہوں نے؟ انگریز کیا اپنی بلڈنگ سے غلام بنا سکتے تھے؟ نہیں، انگریزوں نے کوئی بلڈنگ تاج محل جیسی بنائی نہیں انڈیا کے اندر. ہاں، بہت بڑی بڑی بلڈنگ بناتے تھے. بعض اوقات انسان اس کو بھی ڈسکس کرتا ہے کہ جس بلڈنگ کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی بناتے تھے، کس چکر میں؟ دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن کیا کیسے تھا؟ اب یہاں پہ آپ کو ٹھیک ٹھاک محنت کرنی پڑے گی اور سیاسی بصیرت استعمال کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ ایک قوم جس کی اپنی ثقافت تھی، جس کی اپنی تہذیب تھی، وہ قوم دوسرے قوم کے ہاتھوں غلام کیسے بنی جس کی ثقافت اس سے بہتر نہیں تھی. انگلینڈ کی آبادی کتنی ہے؟ انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ انگلینڈ کا سابقہ کتنا ہے؟ کوئی اثر آپ کو انگلینڈ کے اندر، مثال کے طور پر 2000 سال پہلے کے کتنے اثرات ملیں گے؟ انڈیا بھرا ہوا ہے، تاریخ ہے. یہ جو آپ کے پاس کٹاس راج نام کر کے مندر ہے، اس مندر کی تاریخ 2500 سال سے زیادہ پرانی ہے. یہ جو موہنجو ڈارو آپ کے پاس سندھ کے اندر ہے، 4000 سال اس کی تاریخ بیان کر رہے ہیں لوگ. انگلینڈ کے پاس ہے ایسی کوئی چیز نہیں، فارغ. تو یہ غلام کیسے بنایا انہوں نے؟ انہوں نے بہت عجیب کام کیا. انہوں نے انڈیا کے لوگوں کے ہیروز کو، جو بڑے لوگ تھے، ان کو غلام بنا کر قوم کو غلام بنایا. یہ ایک بہت بڑی سیاست ہے، شیطانی سیاست. اگر آپ کو کسی قوم کو غلام بنانا ہو نا، تو آپ اس کے بڑے لوگوں کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کسی قوم کے بڑے لوگوں کی بے عزتی کریں گے، اس قوم کے چھوٹے لوگ خود بخود ذہنی طور پر غلام بن جائیں گے. ایک وجہ جو پاکستان کے اندر کسی آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی، وہ یہی سیاست ہے. جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک سادہ سا کام کرتے ہیں. کوئی بھی یہاں پہ بڑا بنتا ہے، اسے ذلیل کر دیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں اسے. کیوں نہیں چھوڑتے؟ ان کو پتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا نا، تو یہ قوم کو طاقت دے گا ذہنی سے. تو یہ جو قوم میں ذرا سا بڑا بن رہا ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی اسکینڈل میں پھنسا کر، کسی معاملے میں لا کر اس کو ذلیل کرتے ہیں. اچھا، یہ پورے پاکستان کے ساتھ یہی کرتے ہیں؟ ہاں، یہی کرتے ہیں. کیا شیعوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں؟ ہاں، شیعوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. لہذا کوئی بڑا شیعہ عالم آپ کو نہیں مل پائے گا جس کے خلاف لوگ نہ بولتے ہوں، سب کے خلاف بولیں گے. یہ باقاعدہ سیاست رہے گی چھوٹے ملکوں کو توڑنے کے لیے. صرف پاکستان میں نہیں ہے، افریقہ میں بھی ایسا ہی ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے. ان کی اسکیم ہے کہ یہی ہے. اچھا، اب یہ بات سمجھنا، یہ سیاسی معلومات سے صرف حاصل نہیں ہوگی آپ کو، اس میں آپ کو کافی گہرائی میں جانا پڑے گا. یا مثال کے طور پر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ میں نے انگریزوں کی مثال دی آپ کی خدمت میں، کہ بھائی وہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس کے لوگ اٹھ کر آدھی دنیا پہ قابض ہو گئے. کن عوامل کے تحت؟ ان کے پاس کیا تھا؟ آپ کہیں گے، بہت سادہ جواب دیں گے، آپ کہیں گے ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی. یہ جواب ہمیں بتا دیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اچھا، تو ان کی ٹیکنالوجی کا کون سا حصہ تھا جس سے انہوں نے مغل بادشاہوں کو شکست دی؟ مثلا جب بہت کہیں گے نا، تو کہیں گے انگریزوں کے پاس توپیں تھیں، اور انڈینز کے پاس توپیں نہیں تھیں, تو ان کی توپیں کشتی کے اوپر لگی ہوئی تھیں, پانی کے جہازوں پہ لگی ہوئی تھیں, وہ آ کے توپ مارتے تھے, انڈین ہار جاتے تھے. اچھا توپ میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ توپ میں ایک بارود ہوتا ہے اور ایک لوہے کو پگھلانا ہوتا ہے, صحیح ہے؟ یہ دونوں فن انڈیا میں نہیں تھے. ذرا بنگالیوں سے پوچھو بارود کب سے استعمال کر رہے ہیں, تو ایسا دھماکہ کر کے بتائیں گے کہ پتہ چل جائے گا. چائنیز سے پوچھو, اچھا دنیا میں بارود سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ چائنیز نے. آج تک دنیا چائنیز کے پٹاخوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پا رہی, اتنا بارود کے استعمال کے لوگ ایکسپرٹس تھے. تو بارود تو وہ استعمال کر رہے تھے. اچھا اب مثال کے طور پر لوہا پگھلانا نہیں آتا تھا شاید ان کو, ذرا جا کے دیکھنا ان کی انڈسٹری میں لوہا تھا یا نہیں تھا, اس کے بعد پوچھنا کہ کیا توپوں سے شکست ہوتی ہے؟ نہیں, توپ مسئلہ نہیں ہے. بس یہ جو میرے اور آپ کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے نا, انگریزوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی اس سے شکست ہوئی ہے, نہیں اس سے نہیں شکست ہوتی. اصل کتنا ٹیکنالوجی کا گیپ تھا. مثلا مجھ سے کوئی پوچھے انڈیا کی ٹیکنالوجی اور انگلینڈ کی ٹیکنالوجی میں کتنا گیپ تھا, تو ابھی تو سالوں صدیوں کا گیپ ہو جائے گا. مثلا پاکستان کی ٹیکنالوجی کا انڈیا انگلینڈ سے مقابلہ کریں گے تو آپ کو لگے گا صدیوں کا گیپ ہو گیا. قدیم زمانے میں کتنا گیپ تھا, جو میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی, بغیر ٹیکنالوجی کی تاج محل کیسے بنا؟ اگر ٹیکنالوجی نہیں تھی تو تاج محل کس نے بنایا تھا؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں گا, یہ جو آپ کے یہاں مشہور ہے نا, آکسفورڈ کو 900 سال ہو گئے, کیمبرج کو 1000 سال ہو گئے, اور تمہارے پاس کوئی یونیورسٹی ہے جو 300 سال بھی ہوئے ہوں, جو ہم بنایا, ہم نے بنا کے دیا؟ فیصل آباد کی یونیورسٹی دیکھ لو, لاہور کی یونیورسٹی. اچھا جس ملک کے اندر یونیورسٹیز نہیں تھیں اس کے آرکیٹیکٹ تاج محل کیسے بنا رہے تھے؟ جس ملک میں یونیورسٹیز نہیں تھیں اس کے سول انجینئر شیر شاہ سوری کی گرانڈ ٹرنک روڈ کیسے بنا گئے 400 سال پہلے؟ بغیر یونیورسٹیز کے, بغیر آرکیٹیکٹس کے, بغیر انجینئرز کے یہ روڈز کیسے بنی تھی؟ بادشاہی قلعہ کس نے بنا دیا تھا؟ بغیر آرکیٹیکٹس کے. اچھا آرکیٹیکٹس آ رہے تھے, یونیورسٹیز نہیں تھیں, کالجز نہیں تھے, نہیں تھے تو کیا آسمان سے ٹپک رہے تھے کیا؟ پھر تو انڈیا بہت فضیلت کا بول کے, وہاں انجینئر آسمان سے ٹپک رہے تھے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ مجھ سے کہیں گے پھر آپ بتائیں کہاں گئے, یہ تم انگریزوں سے پوچھو کہاں گئے, انہوں نے کہاں تباہ کیے سر, کیسے تباہ کیے, انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا انڈیا کے اوپر. اچھا یہ چیزیں سیاسی معلومات میں نہیں آتی بدقسمتی سے, اس میں تھوڑی بصیرت آپ کو استعمال کرنی ہوتی. اب جدید دور کی بھی ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد وال محمد. صاحب دنیا میں کہتے ہیں اگر آپ کو اقتصادی ترقی چاہیے تو پیسہ لے کر آؤ, پیسہ لے کر آؤ اقتصادی ترقی آتی ہے. میں دوبارہ انگلینڈ پہ نہیں جاؤں گا کہ انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولیوشن کس کے پیسے سے آیا. بہت تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ ہے جب انسان اس دور کو اسٹڈی کرتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا دکھ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. چوری کیے انہوں نے, انڈیا سے چوری کیے, انڈیا سے چوری کیے. ایک دفعہ میں برلن گیا تو وہاں میوزیمز بہت مشہور ہیں, برلن کا کہ کچھ میوزیم کی تاریخ 150 سال کی ہے, 150 سال سے میوزیم ہے. اور اسی طرح ترکی میں بھی کچھ میوزیمز ہیں جن کی تاریخ 125 سال پرانی ہے, 125 سال سے میوزیم ہے, خود میوزیم ایک میوزیم ہے, چونکہ 150 سال تو بہت ہوتا ہے بھائی, تو وہ میوزیمز کو 150 سال ہو گئے. تو میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ سب دیکھا داکھا. شام کو غدیر پہ یا پتہ نہیں مباہلہ پہ پروگرام تھا برلن میں ایک امام بارگاہ, تو وہاں پہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے ہمارے برلن کے عجائب گھر میوزیمز دیکھے؟ میں نے کہا ہاں دیکھے. کہنے کا کیسا لگا؟ میں نے کہا دیکھو بھائی اچھا لگا, لیکن مال سارا چوری کا ہے, مال سارا چوری کا ہے. کیوں؟ یونان سے پوری ایک عبادت گاہ اینٹوں سمیت اٹھا کے لیا, یہاں لگا لیا. او بھائی کیا ہو رہا ہے یار, چوری ہے. آپ جائیں برٹش میوزیم, تخت طاؤس رکھا ہوا ہے مثلا, وہ یہ تخت طاؤس عثمانیہ کے پاس رکھا تھا, ہمارا کوہ نور رکھا ہوا ہے. بھائی یہ کوہ نور کس کے باپ کا ہے؟ تم کس کو کتنے پیسے دے کر وہاں سے لے کر آئے ہو؟ اصل کیا آج پوری دنیا میں اصول طے ہوا ہوا ہے کہ کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے پیسے دے کر خریدا تھا, واپس لانا پڑے گا. چاہے تم نے کروڑوں روپیہ دیا ہو, اس ملک کو واپس دینا پڑے گا جس ملک کی اصل میں وہ چیز تھی. پیسے کی بنیاد پر کسی ملک کی ثقافت کے آثار کو خریدنا ممنوع ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. تو سوال یہ کہ بھائی یہ تاج محل تمہاری ملکہ برطانیہ کے تاج میں کیوں لگا ہوا ہے؟ تمہارے بابا کا آیا تاج محل انگلینڈ میں بنا تھا یا انڈیا کا تھا؟ اگر انڈیا کا تھا تو انڈیا کے پاس کیوں نہیں ہے؟ انڈیا کے پاس چلو ہمارے پاس نہیں بھیجتے, پاکستان کے پاس, انڈیا کے پاس بھیجو, یہاں کیوں ہے؟ اس کے لیے ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ بصیرت لانی پڑتی ہے. اب میں بصیرت کی مثال کیا دے رہا تھا, لوگ کہتے ہیں پیسے سے اقتصادی ترقی آتی ہے. پاکستان میں پیسے کا فلو ایک ایسے ٹائم میں ہوا ہے بہت زیادہ جب ہمیں کوئی اقتصادی ترقی نہیں ملی. کس ٹائم میں؟ ضیاء الحق کے زمانے میں. ضیاء الحق کے زمانے میں نئے نئے تیل کی قیمت بڑھی تھی, ہمارے ورکرز گلف کے ملکوں میں گئے تھے, وہاں سے جا کر وہ پیسہ بھیجتے تھے. ملک کے اندر افغان جنگ ہو رہی تھی, افغان جنگ کو امریکنز فنڈ کر رہے تھے, پاکستان کے پاس پیسہ بے انتہا آ رہا تھا. لیکن کیا اقتصادی ترقی ہوئی تھی؟ نہیں. میں انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کرتے کرتے رک گیا تھا, اب اس میں نہیں جاؤں. یہ اقتصادی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اتنا پیسہ آ رہا تھا تو ملک کے اندر اقتصادی ترقی آنی چاہیے تھی. تو ہم کہتے ہیں نہیں, اقتصادی ترقی کا ایک کمپوننٹ پیسہ ہے اور باقی کمپوننٹس کیا ہیں, حساب لگاؤ. اس کو ہم کہتے ہیں سیاسی بصیرت. یہ سیاسی بصیرت ہے. بس سیاسی بصیرت سیاسی معلومات نہیں ہے, سیاسی گفتگو نہیں ہے, سیاسی مباحثے نہیں ہے, سیاسی پیشن گوئی بھی نہیں ہے. عمل اور رد عمل کو پہچانو معاشرے کے اندر. کوئی معاشرہ یہ کیوں کرتا ہے؟ کوئی معاشرہ اگر یہ کرتا رہے تو مستقبل میں کیا بن جائے گا اس کے ساتھ؟ اور پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے, اب جبکہ یہ ساری خرابی ہے ملک کے اندر, تبدیل کیسے ہوگا؟ یہ سیاسی بصیرت. اب ایک آدمی ہے جس کو اس سارے الیکشن کے ریزلٹس رٹے ہوئے ہیں دماغ کے اندر, کتنے سیٹ میں کتنے ووٹ پڑے تھے, یہ بتا پائے گا کہ ملک تبدیل کیسے ہوگا؟ نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ووٹوں کے نمبر گنتے رہو, اس سے کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو سب پتا ہو مرسیڈیز بینز کے کتنے ماڈل آئے, کس ماڈل کی لائٹ کہاں پہ لگی ہوئی ہے, اس کی لائٹ کو کتنی دور سے دیکھا جا سکتا ہے, اگر فوگ ہو تو کہاں تک لائٹ جاتی ہے. اب اس کو بتاؤ چلو ایک مرسیڈیز بینز بناؤ, اس سے مرسیڈیز بینز تھوڑی بنے گی, گاڑی تھوڑی بنے گی اس سے. یہ ساری معلومات ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے تم رکشہ بھی نہیں بنا سکتے اس معلومات کی بیس کے اوپر. تم علم چاہیے ہوگا یہاں. سیاسی بصیرت میں ایسے ہوتا. اچھا, آپ سیاسی بصیرت کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ بہت وقت لگا لیا میں نے, 50 منٹ سے اوپر, لیکن اب کچھ اس کے بھی پوائنٹس عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, تاکہ اگر آپ سیاسی بصیرت میں جانا چاہیں تو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ بھائی ان سب پہ آپ کو کام کرنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. البتہ سیاسی بصیرت کی ایک مثال میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی تھی, جیسے مثال کے طور پر رہبر معظم, جیسے مثلا امام خمینی. ابھی رشیا اپنی طاقت پہ باقی تھا اور امام خمینی نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا. رشیا اور رشین فیڈریشن میں اور رشیا میں فرق ہے. 1990 سے پہلے رشین فیڈریشن تھا. فیڈریشن کے اندر بہت سارے ملک تھے جو آج سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, ازبکستان, ارمنستان, تاجکستان, قزاقستان, یہ سب رشین فیڈریشن کا حصہ تھے. 1990 میں رشین فیڈریشن ختم ہو گیا تھا اور یہ سارے ملک علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے, جس میں سے ایک بڑا ملک روس جو ابھی بھی باقی ہے. امام خمینی نے رشین فیڈریشن کے چیف میخائل گورباچوف نام کر کے تھا, اس کو لیٹر بھیجا. اس وقت رشین فیڈریشن تھا اور دنیا کی سپر پاور تھی, اور امام خمینی نے لکھ کے بھیجا کہ کمیونزم کے لاشے کی ہڈیوں کی آواز آ رہی ہے. رشین فیڈریشن کا جو آئیڈیولوجیکل سسٹم تھا وہ کمیونزم تھا, اور امام خمینی نے لکھ کے بھیجا کہ کمیونزم کے لاشے کی ہڈیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, وہ کہتا کہ مثلا میری تو ابھی سپر پاور ہے, تم کہاں بیٹھے ہو جو تم میری لاشے کی ہڈیوں کی آوازیں سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اس نے نہیں کہا. کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ صحیح کہہ رہا, اس کو پتا تھا ہم مرنے والے ہیں. کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا, امام خمینی سمجھ گئے تھے کہ ہاں یہ مر جائیں گے. اچھا, کیا امام خمینی کے پاس رشین اکانومی کی سارے اپ ڈیٹڈ اسٹیٹسٹکس تھے؟ نہیں, نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہاں سے سمجھا؟ سیاسی بصیرت. کیا سیاسی بصیرت وہی ہے کہ انسان تسبیح کے اوپر دیکھتا ہے یہ ہار جائے گا یا جیت جائے گا؟ نہیں, امام خمینی یہ نہیں کریں گے. تو سیاسی بصیرت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا چاہیے ہوتا. سیاسی بصیرت کا پہلا پوائنٹ، بالآخر آپ کو معلومات چاہیے. میں نے کہا معلومات سیاسی بصیرت نہیں ہے، لیکن سیاسی معلومات چاہیے. سیاسی معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس اپ ڈیٹڈ انفارمیشن ہو، اس کا ہونا بہت ضروری ہے. جو بعض اوقات بعض لوگ آتے ہیں نا اور کہتے ہیں مولانا کوئی ہمارے مراجع تخلیق کو بتائے، تو میں سوچتا ہوں یہ بہت اسٹوپڈ آدمی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے مراجع تخلیق کو کچھ نہیں پتا ہے. اس کو پتا ہے بیچارے. کیوں لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک آدمی ملک چلا رہا ہے اس کو نہیں پتا ہے، اور اس پپو کو جو اس محلے میں بیٹھا ہے اس کو پتا ہے. کہاں ہو تم بھائی؟ رہبر معظم کو ملک چلاتے ہوئے 30 سال ہو گئے. 30 سال ایک جنریشن ہوتی ہے میرے بھائی. رہبر معظم کو 30 سال ہو گئے ملک چلاتے ہوئے، ملک چلاتے ہوئے نہیں، عالم اسلام کو چلاتے ہوئے. اب ایک بیچارہ آئے اور وہ رہبر معظم سے کہے کہ یہ انہوں نے صحیح نہیں کیا، سوائے اس کے کہ آدمی کہے بھائی تیری عقل کا میں کیا ماتم کروں. تم تھوڑا سا تو اندازہ کرو، ایک آدمی 30 سال ایک کام کر رہا ہو اور رہبر معظم کو رہبریت کے منصب پہ آئے ہوئے 30 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے کیا تھے؟ اس سے پہلے 8 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس سے پہلے ساری زندگی انہوں نے نہضت چلائی ہے. یہ جو انقلاب آیا اس کے رہنماؤں میں سے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا سابقہ 60 سال کا ہے. 60 سال ایک آدمی کا ایکسپیرینس ہے، ہم لوگوں کی تو عمریں بھی نہیں ہیں اتنی. اور اس کے بعد وہ آدمی آ کر کہے کہ مثلا رہبر معظم نے یہ کیسے کر دیا، یہ کیوں کر دیا انہوں نے. تم تھوڑا سا شرم کرو، تھوڑی سی حیا کرو بھائی، تھوڑا سا خیال کرو. وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یار کم سے کم سفید داڑھی کا ہی خیال کر لو کہ 60 سال کا تجربہ ہے بھائی، اور وہ ذرا دھوپ میں نہیں سفید کی ہے. ہم لوگوں نے تو بسوں میں گھوم گھوم کے سفید کی ہے. رہبر معظم تجربہ کا کسب کیا ہے. تو ذرا خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ بھائی کسی کے پاس تجربہ ہے، کسی کے پاس علم ہے. تو معلومات بہرحال چاہیے آپ کو، معلومات بہرحال چاہیے، اور اپ ڈیٹڈ معلومات چاہیے. ان لوگوں کے پاس اپ ڈیٹڈ معلومات ہوگی. مثال کے طور پر کل پرسوں کی ایک بات آپ کو خدمت میں عرض کروں، بھائی ہیٹ ویو آئی بھی ہے کراچی میں. آج تو تھوڑا سا سکون بن لگتا ہے کہ تھوڑا سا سکون آیا، کل تک تو حالت بہت خراب تھی. اچھا یہ پہلی ہیٹ ویو جب آئی تھی تو کراچی والے تو بیچارے بل بلا اٹھے، کیونکہ پہلے کا تجربہ نہیں تھا. پنجاب میں تو 40 ہونا بہت مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ایک ہفتے دو دو ہفتے رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے یہاں 40-45 ہو جائے اور ایک ہفتہ چل جائے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا تھا پہلے. تو جب کراچی میں پہلی دفعہ ہوا تو بہت لوگ مرے، بہت لوگ مرے. کتنے مرے؟ ہمارے یہاں زندوں کو کوئی نہیں گنتا، مردوں کو کون گنے گا؟ تو لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سرد خانوں میں لائنیں لگ گئی تھیں. ایک بہت محترم معزز مولانا کی گھر میں جب ایک وفاتگی ہوئی تھی تو قبرستان میں دفنانے کے لیے 2 دن بعد کا ٹائم دیا تھا. اتنے بندے مرے تھے ہمارے یہاں. اچھا اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ہوا تھا. فرانس میں بھی ہیٹ ویو آئی تھی 2003 میں، اب وہاں بھی بہت بندے مرے تھے. جو مجھے یاد آ رہا ہے 10,000 سے اوپر مرے تھے، 10,000 سے زیادہ ہیٹ ویو میں. یعنی ہیٹ ریلیٹڈ ڈیتھس 10,000 سے اوپر ہوئی تھی فرانس کے اندر. بوڑھے مرے تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ مرے تھے. 10,000 لوگ کتنے دن میں مرے تھے؟ 1 مہینے میں. کیٹاسٹروفی تھی یا نہیں تھی؟ اچھا انصاف سے بتائیے گا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. تو آج ایسا کریں، ذرا سا ایک نیٹ کے اوپر سرچ کر لیجئے گا، ہیٹ ویو ان فرانس، نمبر آف ڈیتھس ان ہیٹ ویو ان فرانس 2003. آپ لکھیں گے ہیٹ ویو ان فرانس 2003 تو ویسے ہی آ جائے گا. اس کی وکی پہ جا کے دیکھیے گا، 14,000 سے زیادہ لوگ مرے تھے ہیٹ ویو میں. 14,000 سے زیادہ. پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کو سیاسی بصیرت چاہیے تو سیاسی معلومات اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے. دنیا کا حافظہ بہت کمزور ہے، دنیا کا حافظہ اچھا نہیں ہے. کیا آپ کو ذہن میں بھی آئے گا کہ ایک فرانس جیسے ملک کے اندر، اتنے ماڈرن اتنے ایڈوانس کنٹری کے اندر، 1 مہینے کے اندر، جب یہ ہیٹ ویو ختم ہوئی تھی نا تو پیرس میں 59 لاشیں ایسی تھیں جن کا کوئی کلیم کرنے والا نہیں تھا. پیرس میں 59 لاشوں کا کوئی کلیم کرنے والا نہیں تھا، اتنے بندے مرے تھے وہاں پر. صحیح ہے؟ کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آیا، کوئی قبول بھی نہیں کرے گا ان باتوں. آپ کو معلومات چاہیے، اپ ڈیٹڈ معلومات چاہیے. اور میں نے عرض کیا قوموں کا حافظہ بہت کمزور ہے، قوموں کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، چیزیں دماغوں سے نکل جاتی ہیں، سب بھلا دیتے ہیں. تو پہلی بات معلومات بہت ضروری ہے. دوسری بات صرف معلومات کافی نہیں ہے، دوسرا پوائنٹ قوموں کی نفسیات کو جاننا بہت ضروری ہے. قوموں کی نفسیات کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اچھا سیاسی تجزیہ نہیں کر سکیں گے، تبصرہ نہیں کر پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک مشہور جملہ ہے، کہتے ہیں تم کو معذرت کے ساتھ بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مثلا کہتے ہیں اگر کسی کو عراقی بیوی کو خوش کرنا ہے تو کیا کرے، لبنانی بیوی کو خوش کرنا ہے تو کیا کرے، ایرانی بیوی کو خوش کرنا ہے تو کیا کرے، اور برے صغیر کی بیچاری کو خوش کرنا ہے تو کیا کرے. تو یہ تو مذاق ہو گیا. اب میں ایک اور سوال کروں گا، اگر آپ کو عراق پہ سیاست کرنا ہے تو ان کو بھوکا رکھ کے سیاست کرنا بہتر ہے یا پیٹ بھر کے سیاست کرنا بہتر ہے، یہ سوچنا پڑے گا. مثلا ویسٹرن کنٹریز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، انہوں نے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کے اوپر سیاست کر رہے ہیں مزے سے. امریکہ خاص کر ٹاپ پر، امریکہ غافلوں کی سرزمین ہے. یہ جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے نا امریکہ میں بڑے ہوشیار لوگ ہوں گے، ایک سے ایک دو نمبر کے غافل لوگ بیٹھے ہیں. ہوشیار بھی ہیں، بہت کم ہیں. زیادہ تر امریکن آبادی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں غافلوں کی زمین ہے. ایسٹ میں اگر نیو یارک ہے اور ویسٹ میں کیلیفورنیا ہے، ایسٹ والے کو کچھ نہیں پتا ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے. 8 سال ایران عراق جنگ ہوئی، 8 سال ایران عراق جنگ ہوئی، تقریباً ڈیلی ٹیلی ویژن کے اوپر خبروں میں ایران عراق پرشین گلف آتا تھا. جنگ ختم ہوئی 1990 میں، صدام نے کویت پہ حملہ کیا. اب کویت نے پیسہ کھلایا امریکیوں کو، کہا ہماری مدد کے لیے آؤ. اب جب امریکیوں نے اپنی پبلک کا جائزہ لیا اور وہاں پہ سرویز ہوئے تو سروے کیا تو 20% امریکیوں کو یہ پتا تھا کہ پرشین گلف کہاں ہے، 80% کو یہ نہیں پتا تھا کہ پرشین گلف کہاں پر ہے دنیا میں. جبکہ کیا ہو چکا تھا، 8 سال ایران عراق کی جنگ پرشین گلف میں ہوئی تھی، جس کی خبریں ہر روز ٹی وی پہ آ رہی تھیں، پتہ ہی نہیں، غافل. اس کے بعد جب وہ ایک کمپنی کو کویتی حکومت نے ہائر کیا، ایڈورٹیزمنٹ کمپنی، اوپینین بلڈ کرنے والی کمپنی، اس سے کہا ہمارے لیے اوپینین بلڈ کرو. اس نے 8 مہینے اوپینین بلڈ کی، 8 مہینے بعد سروے ہوا تو 80% کو پتا تھا کویت کہاں ہے، 80% کو پتا تھا کویت کہاں ہے، کویت پہ صدام نے حملہ کیا ہے اور امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کویت کو چھوڑائے. کس کے بل بوتے پہ، پیسے. آپ پیسہ پھینکیں پھر امریکہ میں دیکھیں کیا نہیں ہوتا ہے. جو سکھانا چاہو سکھا لو، جو چھپانا چاہو چھپا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ 3 کروڑ کربلا میں جمع ہو نا، امریکیوں سے جا کے پوچھیں کتنے لوگ جمع ہوئے، کیا ہوا، پتہ ہی نہیں. سی این این بی بی سی نے شروع میں تو یہ غلطی کی کہ انہوں نے چہلوم کو کوریج دی، اس کے بعد بلیک آؤٹ کر دیا، غائب کر دیا، انہوں نے چھپا دیا. ان کو بہت آسانی سے پتا ہے یہ کام انہوں نے کیسے کرنا ہے. بی بی سی جو اتنا نامی گرامی ادارہ ہے نیوز کا، میں اس کو سالوں سے پڑھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کی بہت آسانی سے ٹرک پتا ہے کہ اس نے اگر خبر چھپانی ہے، جھوٹ بولنا ہے تو کرے گا کیا. یہ میں آپ کو گارنٹی سے ایک خبر پڑھ کے دکھا دوں گا، کہوں گا دیکھو یہ جھوٹ بولا ہے، دیکھو یہاں پہ سچ لکھا ہوا ہے. ہاں سچ بھی لکھتا ہے، ایسی جگہ جا کے لکھتا ہے جہاں اس کو اسٹیٹسٹک سے پتا ہے کہ ریڈر کبھی بھی نہیں پڑھے گا. تو اب اگر آپ بی بی سی پہ اعتراض کریں تو ہم نے سچ کیوں نہیں لکھا، کہ اگر یہ لکھا ہوا، یہ بالکل ایسی جیسے ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا ہوتا ہے صرف 25,000 میں بنگلہ لے، اسٹار لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹار کے نیچے لکھا ہوتا ہے باقی قسطیں بعد میں دینی ہے. یہ بڑا ڈرامہ ہے، سب یہی کر رہے ہیں. تو آپ کو سیاسی معلومات بھی چاہیے، اس کے بعد قوموں کی نفسیات چاہیے. بھائی کس قوم پہ حکومت کیسے کرنی ہوتی ہے، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں قوموں کی نفسیات کا. ٹپیکل ایگزامپل ہے قوموں کی نفسیات کو بیان کرنے کے لیے، میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیں. عراق پہ حکومت کرنی ہے، بھوکا رکھ کے کرنا ہے، کھانا کھلا کے کرنا ہے، تو کہتے ہیں عراقیوں کو تھوڑا بھوکا رکھو ورنہ مصیبت آ جائے گی. امریکیوں پہ حکومت کرنی ہے تو کیا کرو، بھوکا رکھو یا کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، ان کا فریج بھر کے رکھو، فریج بھراؤ، گاڑی میں پیٹرول، دیٹس اٹ. یہ آئے گا فریج کھولے گا، پیے گا، صوفے کے اوپر ریکلائنر کے اوپر چڑھ کے بیٹھے گا، 6 گھنٹے ٹی وی دیکھے گا، پھر گاڑی میں جائے گا، ادھر ختم ہو گیا معاملہ. یہ قوم غافل پڑی رہے گی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے. پاکستانیوں کو کھلاؤ یا پیٹ خالی رکھو. کہو گے تو سب یہی، لیکن ان کو پتا ہے کہ پیٹ خالی رکھیں تو یہ زیادہ کنٹرول میں رہیں گے، اس لیے خالی رکھا ہوا. تو پاکستان پہ حکومت کرنے کی ٹرک کیا ہے؟ صبح سے شام تک معاش کے پہیے پہ بٹھائے رکھو. 7 بجے گھر سے نکلے گا، رات کو 8-9 بجے آئے گا، اتنا تھکا ہوا ہوگا کہ سوائے بیوی کو مارنے کے اور کسی کام کی ہمت ہی نہیں ہوگی. یہی کرے گا، بچوں کو گالیاں بکے گا، اس کو مارے گا، اس کو مارے گا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اسی سے کہے گا کھانا لے کر آؤ، کھانا کھائے گا، اس کے بعد سو جائے گا، اگلے دن پھر وہی شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارخانے میں جتنی بے عزتی ہوتی ہے اس کا بدلہ گھر میں اپنے اہل خانہ کی بے عزتی کر کے لیتا ہے. پیٹرن یہی ہے قوموں کی نفسیات. البتہ قوموں کے اندر با عزت، با شعور، با ارادہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ معاشروں کے دباؤ میں نہیں آتے، اپنا کام کرنا جانتے ہیں. کتنے ہی سخت حالات میں ہوں گالیاں نہیں بکیں گے، مہذب رہیں گے. ان کو پتہ ہے کہ معاشرہ میں گالیاں بکنا سکھا رہا ہے، کیوں سکھا رہا ہے. ان کو پتہ ہے معاشرہ میں ظلم کرنا سکھا رہا ہے، کیوں سکھا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کرتے. قوموں کی تہذیب ہے، مینٹیلٹی ہے، قوموں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ٹپیکل ایگزامپل دیتے ہیں، بکس کی ایگزامپل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے ہے، لیکن ایک ایگزامپل ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی سوئٹزرلینڈ میں ایک مسئلہ تھا کہ وہاں پہ کچھ اٹامک انرجی کا ویسٹ تھا. اٹامک انرجی کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ سالوں تک پھر ریڈیو ایکٹیو رہتا ہے، بڑا خطرناک. تو ان کو یہ ویسٹ ڈمپ کرنا تھا. سوئٹزرلینڈ بہت بڑا ملک نہیں، چھوٹا سا ملک ہے، اور وہاں پہ ڈمپ کرنے کا بہت ایشو ہے. یہاں تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے یہاں لیاری ندی میں کیا کیا ڈمپ ہوا ہوا ہوگا، لیکن بہرحال وہاں پہ ایک مسئلہ تھا. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ پورے ان کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے جائزہ لیا سوئٹزرلینڈ چھوٹے سے ملک کا، کہ بھائی یہاں پہ کہاں ڈمپ کریں تو صحیح رہے گا. تو پتہ چلا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک ٹاؤن ہے، اس میں اگر ڈمپ کر دینا تو صحیح رہے گا. سوال یہ کہ وہ ٹاؤن کیوں ڈمپ کروائے. تو وہ جناب ایکسپرٹس گئے، ان کو بتایا کہ بھائی ملک کی مصلحت اس میں ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر اس کو دفن کرنا پڑے گا، ہم ایسے دفن کریں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پرندوں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے جانوروں کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی گھاس اگی رہے گی، یہ ہم اتنا نیچے لے جا کے رکھیں گے. تو وہاں پہ ووٹنگ ہوئی تو انہوں نے ڈمپ کرنے کو ایکسیپٹ کر لیا. اس گاؤں کے لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ڈمپ کریں. تو مثال کے طور پہ 70% نے ووٹ دیا کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈمپ کرو یہاں. اچھا جب یہ ہو گیا کہ بھائی یہ قبول کر لیا انہوں نے، تو نیشنل پارلیمنٹ میں بات گئی کہ بھائی فلاں گاؤں نے قربانی دے دی، فلاں ٹاؤن نے. تو نیشنل پارلیمنٹ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، ان کے کچھ منسٹرز نے کہا کہ جو ٹاؤن یہ کر رہا ہے تو اب ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اب کیا کرتے ہیں، تو ہم مثال کے طور پر ہر فیملی کو 30,000 پاؤنڈ دے دیں گے، 30,000 یورو دے دیں گے تاکہ ذرا کمپنسیٹ ہو جائیں، انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی ہے. جیسے ہی قانون پاس ہوا دوبارہ ٹاؤن کے اندر میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا ایسا ہے ہم ڈمپ نہیں کروا رہے، جاؤ. اگر امریکہ میں وہ $30,000 دے رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے تھے ساری دنیا کا ڈمپ یہیں کر لو اور لے آؤ. امریکن تو ایسے سوچتے ہیں. وہ جو سوئس تھے انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت ہے. تو ان سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی پہلے تو ہم نے قوم کی خاطر قربانی دی تھی، تم لوگ تو ہمیں خریدنے کے لیے بیٹھے ہو، 30,000 یورو ہماری قیمت لگائی ہے، جاؤ لے جاؤ اپنا ڈمپ، ہم نے ڈمپ کروانا. قوم کی نفسیات ہوتی ہے، علاقے کی نفسیات ہوتی ہے. بعض چیزوں پہ جو ہم کسی کو پیسے دے کے کہیں گے نا یہ کر لو، ہماری قوم کے کچھ لوگ ہیں جو ان کو پیسے پورے منہ پہ مارے گا، کہے گا جاؤ پہلے تو میں ہمدردی میں کر رہا تھا، اب تو کبھی بھی نہیں کروں گا. یہ ہو قوموں کی نفسیات کو جانیں آپ سیاسی تجزیے سے پہلے، ورنہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مثلا ایرانی قوم کیوں اب تک 30-40 سال سے مقابلہ کر رہی ہے. یہ امریکن پاگل ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ایرانیوں سے لڑنا کیسے ہے. ان کو واقعی ایرانیوں کی نفسیات سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ جو گالیاں دیتے رہتے ہیں، یہ جو دھمکیاں مارتے رہتے ہیں نا، یہ ایرانیوں کے بہت فائدے میں جاتی ہے، یہ نظام کے فائدے میں جاتی ہے. یہ جو آیا ٹرمپ، یہ ایران کے لیے بہت اچھا ہو گیا، انقلاب کے لیے بہت اچھا ہوا. اوباما بہت خطرناک تھا اس معاملے میں. کیوں؟ وہ نرم زبان بول کر ایرانیوں کو جیت سکتا تھا. اب یہ ٹرمپ آیا نا، یہ بہت سچا آدمی آیا، ساری ٹیم جمع کر رہا ہے جنگ کرنے والوں کی. ابھی جو اس نے جان بولٹن کا اپائنٹمنٹ کیا ہے، یہ ساری جنگجو قوم اس نے اپنے اطراف میں جمع کی ہے. اب ایک کو اور لے آئے نا تو بس پھر سمجھ لے اس کی ٹیم پوری ہو گئی. وہ کون ہے؟ کانڈولیزا رائس. وہ وزیر جنگ تھی بش کے زمانے میں، اگر یہ اس کو کہیں گھسیٹ کے لے کر آ گیا، پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہوگی وہ، تو اس کی ساری جمجوؤں کی ٹیم جمع ہو گئی. ان کو کہتے ہیں ہاکس، نیو ہاکس. یہ بہت اچھے ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ جب یہ دھمکیاں مارتے ہیں نا، ایرانی قوم جمع ہو جاتی ہے. ایرانی قوم اپنے قومی تعصب کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. اگر ان کو کوئی دھمکی دیتا ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری قومیں ایسی نہیں ہوتی. بعض قومیں ہوتی ہیں جیسی دھمکی مارو فوراً لیٹ جاتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، بات یہاں تک نہیں آنی چاہیے. قومیں ہوتی ہیں نا. مثلا ہمارے یہاں کراچی کی آبادی میں ایک قوم بہت مشہور ہے کمپرومائز کرنے کے لیے. اسے کوئی دھمکی مارے فوراً کہتے ہیں بھائی پیسہ لے لو، معاملہ ختم کرو. اور ایک قوم ہے جو کسی بھی صورت میں کہتے ہیں پیسہ، دھمکی، اب تم آؤ. قوموں کی نفسیات کو جج کرو، کس قوم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کیا ہوگا اگر اس کے ساتھ یہ کیا. افغانستان، تاریخ بشر میں کبھی افغانستان کے اوپر باہر کی طاقتوں نے قبضہ نہیں کیا ہے، کیا بھی ہے تو چلا نہیں ہے. افغانستان بہت سخت زمین ہے. انگریز تک اس سے ڈرتے تھے کہ ادھر نہیں آنا. نہ انگریز نہ رشین، کسی کے اندر ضرورت نہیں تھی افغانستان کے اوپر قبضہ کرے. کون اسٹوپڈ بنا اس معاملے میں؟ روس اور امریکہ دونوں پاگل. روس پہلے گھسا ذلیل و خوار ہو کے گیا، بعد میں امریکہ آیا، اب بھی تک ذلیل و خوار ہوا بیٹھا ہے. یہاں پہ افغانستان میں کوئی نہیں جیت پائے گا. اور تم کو سیکنڈ افغانستان دیکھنا ہے نا، تو جا کے یمن کو دیکھنا. یمن میں کسی نے نہیں جیتنا ہے. جس دن یہ سعودیز آئے تھے، رہبر معظم نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، فرمایا تھا کہ ان کی جیت کا چانس زیرو سے نیچے ہے، کوئی نہیں جیت سکتا یمن کے اندر. باہر سے آنے والی ہر طاقت کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. سعودیز تو طاقت بھی نہیں ہے. سعودیز کے پاس ہے کیا؟ بیچتے کیا ان کے پاس ہے کیا؟ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں سعودی عرب کا یمن میں نہ صرف، جیسے کہ رہبر معظم کا کوئی چانس، سعودی عرب کا لالو کھیت میں بھی کوئی چانس نہیں ہے. گھنٹہ جی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ان کا لالو کھیت میں بھی کوئی چانس نہیں ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے آخر ان کے پاس. ان کی فوجوں کو لڑنا نہیں آتا، ان کی فوجوں کے اندر انسپریشن نہیں ہے، ہمت نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں F-16 لڑتے ہیں کیا؟ وہ جو مشہور ہے پاکستانی آرمی کے اندر، گن امپورٹنٹ نہیں ہے، مین بہائنڈ گن از امپورٹنٹ. بندہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، فوجی اہم ہے، نہ کہ بندوق. بندوق تو کوئی بھی لے سکتا ہے، تو سعودی نہیں جیت سکتے، کسی سے نہیں جیت پائیں گے. ان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات، جغرافیائی تبدیلیوں کو دیکھو، حالات کی تبدیلی کو دیکھو. آپ کو اچھا سیاسی بصیرت رکھنی ہے، جغرافیائی اور علاقائی تبدیلیوں کو نوٹ کرو. یہ تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں، کیسے آتی ہیں؟ مثلا پاکستانیوں نے ایک زمانے تک ایٹمی انرجی کی بیس پہ پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اب ایٹمی انرجی کا نام کوئی کیوں نہیں لے رہا ہے؟ کیا ہو گیا ایٹمی انرجی؟ ہماری ایک زمانے میں قومی ایسٹس تھے، نیشنل ایسٹس، اسٹریٹجک ایسٹ کہتے تھے، تو اب وہ ایٹمی انرجی کا نام کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ وہ ایسٹس کہاں گئے؟ کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہماری انرجی ختم ہو گئی، تو کیا ہوا پھر اب؟ اچھا، ایک زمانے میں ہم نے ایک پالیسی بنائی تھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام سے افغانستان کے اندر گھسنے کی، اب اس پالیسی کا کیا ہوا؟ اچھا، یہ دونوں ختم ہو گئی ہیں، نیکسٹ پالیسی کیا ہے؟ یہ جو باجوہ صاحب کے نام سے ایک اسٹریٹجی بار بار آ رہی ہے سامنے، یہ اسٹریٹجی ہے کیا؟ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تبدیلیوں کو نوٹ کرو. ایک قوم کے اندر معمولاً 30 سال کے بعد اسٹریٹجی چینج ہوتی ہے. اسٹریٹجی کا ایک پیس تقریباً 30 سال چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اسٹریٹجی کو چینج کر رہے ہوں گے جو ضیاء الحق نے اپنی زندگی کے آخر میں بنائی ہوگی. کیا چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ایک غلط قدم 30 سال ضائع کرتا ہے. جیسے کہ کس نے غلط قدم اٹھایا؟ ضیاء الحق بے وقوف انسان ہے، 30 سال ضائع کیے اس قوم کے، جس مصیبت میں ہمیں چھوڑ کے گیا ہے. ہم نکلتے نکلتے ہم کو 30 سال لگ جائیں گے. ابھی اسٹریٹجیز کی چینج ہونے کو فیل کرو. اسٹریٹجیز کیسے فیل ہوتی ہیں؟ مثلاً ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں تشیعوں کے حوالے سے. اس وقت پوری دنیا کی تمام آئیڈیالوجیز ڈاؤن سائڈ پر ہیں، پوری دنیا کی ساری طاقتیں. آپ کہیں گے جیسے مبالغے میں کہہ دیا، نہیں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پوری دنیا کی ساری طاقتیں ڈاؤن سائڈ پر ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی کا نام لو، چاہے وہ کیپیٹلزم کا نام لو. ڈیموکریسی ایز اے پولیٹیکل سسٹم، اور کیپیٹلزم اس کا ایک اکانومی کا سسٹم، یا مثلا کمیونزم کا نام لو، سوشلزم کا نام لو، یا مثال کے طور پر کوئی بھی نام لے لو، ساری آئیڈیالوجیز ڈاؤن سائڈ پر ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ایک آئیڈیالوجی ہے جو اب اپنی جوانی میں داخل ہوئی ہے، وہ شیعت ہے. شیعت اب جوانی میں داخل ہوئی ہے، شیعہ اب اپنا سر اٹھانا شروع کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں ہوں یہاں پر. کب؟ جب ساری دنیا ہار رہی ہے. تو آپ اس کو کم مت سمجھیے جو آخری 20-25 سال میں تشیعوں نے کیا ہے. کوئی دنیا میں لوہا منوایا اپنا، ہم ہیں یہاں پر اور تم نہیں کچھ کر پاؤ گے. کوئی پوری دنیا کو للکارا ہوا ہے. کون سی سپر پاور ہے جس کو نہیں للکارا؟ اگر رشیا آیا ہے رہبر معظم کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تب ساتھ چلا ہے. پھر اگر رشیا بھی دھمکیاں دے رہا تھا اس سے پہلے انقلاب کے زمانے میں، اوائل انقلاب میں، تو کیا رشیا کی ان کی مان لی تھی؟ نہیں. آپ کو اور ہمیں اندازہ نہیں تشیع کس طاقت کا نام ہے اس وقت. تشیع اپنی جوانی میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کس دور کے اندر کھڑے. دور کو پہچاننا بہت ضروری ہے، تبدیلیوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور تبدیلیوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے. صرف یہ کہ چند لوگ جمع ہو جائیں یہ تبدیلی نہیں ہے، اسپرٹ چینج ہو رہی ہے یہ تبدیلی ہے، لوگوں کا مورائل چینج ہو رہا ہے یہ تبدیلی ہے. اس مورائل کو دبانے کی خاطر یہ سارے فساد مچے ہوئے ہیں، کوئی کبھی شہادت ثالثہ کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، کبھی اس کے نام پر، یہ اس مورائل کو دبانے کے لیے. لیکن الحمدللہ رب العالمین شیعہ کا مورائل اتنا سادہ نہیں ہے کہ چند ایس ایم ایس اور چند گروپس کو ادھر ادھر سے فنڈ کر کے چار ٹیلی ویژن چینل سیٹلائٹ کھول کے شیعہ کا مورائل دبایا جا سکے. الحمدللہ رب العالمین اس سے زیادہ اسٹرانگ شیعہ کا ایک فیوچر ہے اس وقت، اور ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے اس تبدیلی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں پہ کھڑے. پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے. اچھا، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو جج کرتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شاید بصیرت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں جاتے. بس ہم لوگ ایک دنیا میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ایسی مادی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی پیٹرول ڈیزل کی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی، الیکٹرک کارز آ جائیں گی. اچھا، الیکٹرک کارز ہوں گی، اٹانومس کار ہوں گی، وہ خود سے چل رہی ہوں گی، تو دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ آپ یقین مانو دنیا کا فیس چینج ہو جائے گا اگر یہ ہو گیا. یہ دو کام، اور یہ دو کام کنفرم ہونے ہیں، اب اس کو روک کوئی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں گاڑیاں ڈیزل اور پیٹرول سے نکل کے الیکٹرک پہ آئیں گی، اور دنیا میں گاڑیوں کو ڈرائیور ہیومن نہیں چلائیں گے بلکہ اٹانومس گاڑیاں ہوں گی جو خود چل رہی ہوں گی. اگر یہ کام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اس وقت کی جو گاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے یہ 1/4 سے بھی کم ہو جائے گی، روڈز کی ڈیمانڈ 1/10 سے بھی کم ہو جائے گی. اگر دنیا میں اتنی روڈز بچھی تھیں اور یہ سب خالی ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ جو دنیا میں اتنے ڈھیر سارے پارکنگ لاٹس کھولے تھے یہ سب خالی ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اصل دنیا کا فیس چینج ہونے والا ہے. اگر دنیا میں فیس چینج ہونے والا ہے تو مجھے اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب کتنا برا کوئی انسان ہو جو پھر دوبارہ میکینک بننے کی سوچ رہا ہو، تو اس کو چاہیے کچھ اور سوچے، اب کچھ اور بنو. اس پر کچھ اور بننا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں ایک کھیپ آتی ہے ڈاکٹر بننا ہے. اب سیچوریشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر کو بیچارے کو 15,000 روپے مہینے کے مل رہے ہیں، 6 دن کام کرتا ہے، 3 شفٹیں رات کی مارتا ہے، تب بھی 15,000 روپے ملتے ہیں. ابھی بھی لوگ سوچیں ہمیں ڈاکٹر بننا ہے. بھائی، جذبہ انسانیت کی خاطر بننا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کمانے کے لیے بننا ہے تو اب اس میں بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ اور کرو جا کے. پھر سب گھس گئے، سب کو مینجمنٹ کرنی ہے، سب کو ایم بی اے کرنا ہے. چلو ایم بی اے کر لیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایم بی اے کر کے آتا ہے بیچارے کو 20,000 روپے سیلری مل رہی ہے، 18,000 روپے سیلری مل رہی ہے. بھائی کم سے کم کچھ تو فورس ہی کرو کہ دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی آپ کو چینج کو سمجھنا چاہیے، چینج آ رہی ہے. یہ تو میں نے مادی مثالیں نہیں ہیں، روحیات میں تبدیلی آ رہی ہے انسانوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے بغیر آپ اچھی سیاسی بصیرت حاصل نہیں کر سکتے، وہ خدا کے قوانین کو سمجھنا ہے. خدا کے قوانین، بجلی آپ کوئلے سے بنائیں گے یا بجلی آپ سورج سے بنائیں گے، اس سے بڑھ کر خدا کے قوانین کچھ اور ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہوا تو اقتصادی ترقی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ خدا کا قانون اس سے بڑھ کر. مثلا کیا دیکھنا چاہیے؟ مثلا تم یہ دیکھو کہ کوئی قوم ظلم کر رہی ہے یا عدل کر رہی ہے. اگر ظلم کر رہی ہے باہر اور عدل کر رہی ہے اندر، تو کتنے سال چلے گی؟ اور اگر دونوں جگہ ظلم کر رہی ہے تو چلے گی یا نہیں چلے گی؟ اگر تھوڑا ظلم کرتی ہے تھوڑا عدل کرتی ہے، تو کس چیپٹر میں ظلم کر رہی ہے، کس چیپٹر میں عدل کر رہی ہے؟ خدا کا نظام کس کو اہمیت دیتا ہے؟ خدا کی قوانین ہیں. خدا نمتال سورہ انفال میں فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تم کسی گروہ کے سامنے پہنچو تو ثابت قدم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہ خدا کا قانون ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم خدا کی نصرت کرو, خدا تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. خدا کی قوانین. سید الشہداء آخری دفعہ الوداع کرنے لگے تو بہن کو فرمایا کہ صبر کرنا. یہ کیوں کہا؟ صبر کون سی طاقت ہے؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں صبر وہ طاقت ہے جس سے میرے جیسا بظاہر اکیلا انسان میدان جنگ جیت سکتا ہے. اور جیت کے دکھا دیا. آیا ہم نے صبر کی اہمیت کو پہچانا؟ اللہ کے قوانین کو پہچانا. خدا و نمتال کے قانون کے اندر دو چیزیں کامیابیاں آتی ہیں, صبر اور تقویٰ. صبر اور تقویٰ. تو اب مثال اطلاق کرتا ہوں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آئی ایس او اگلے 50 سال کے اندر, اگلے 20 سال کے اندر بالآخر الہی کامیابی. جب میں نے کہا تھا الہی بصیرت کو سمجھیں تو اس میں سے ایک ٹاپک یہ ہے خدا کے نزدیک کامیابی ہے کیا. ایک کنونشن کرو جس کے اندر 6000 آئی ایس او کے ممبر ہر سال آتے ہوں, یہ کامیابی ہے اللہ کے نزدیک. مائیکل جیکسن کانسرٹ کرتا تھا, اس میں 40000 بھی آتے تھے. میں ایک جگہ تقریر کرنے کھڑا ہوا, وہاں 5000 لوگ سننے کھڑے تھے. نمبرز کا ہونا کامیابی ہوتا ہے. نیشنل اسٹیڈیم میں 40000 لوگ آئے تھے, ابھی کامیابی نمبر سے ہے. خدا کسے کامیابی کہتا ہے؟ کفر کا نظام کسے کامیابی کہتا ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو ان کی کتنی طاقت ہے, ان میں نام نہیں لینا چاہ رہا, وہ پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہے ہیں. تو تمہارے نزدیک حکومت کامیابی کی علامت ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب للکارا کہ میں جادوگر لے کر آؤں گا, تمہارا مقابلہ کروں گا, جادوگر جمع ہوئے, انہوں نے کہا قد افلح من استعلا, وہ کامیاب ہوگا جو اوپر آ جائے گا. خدا نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کون کامیاب؟ قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا. دو معیار علیحدہ ہیں یہاں پر. برتری کامیابی کی علامت فرعون کے نظام میں ہے, تقویٰ کامیابی کی علامت خدا کے نظام میں ہے. تزکیہ نفس. اب میں کام کہوں گا تمہیں دیکھنا آئی ایس او کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ دیکھو جب آئی ایس او کے بچے جمع ہوتے ہیں ان میں متقی کتنے ہیں, ان میں تقویٰ پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو تقویٰ کہتے ہیں, امانت داری کو تقویٰ کہتے ہیں, خلوص کو تقویٰ کہتے ہیں. آئی ایس او کی گیدرنگ میں بیٹھو, آئی ایس او کے, چونکہ آئی ایس او کا اس لیے خاطر کہہ رہا ہوں, ورنہ پورا معاشرہ ایسے ہی ہے. آپ جائیں کہیں بھائی یہ معاشرہ ہے, یہ کتنے اچھے لوگ ہیں, جاؤ بیٹھو ان کے درمیان تو دیکھو سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, ایک دوسرے سے ہمدرد ہیں یا ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے, دوسرے کی مشکل کو سناتے ہوئے خوش ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوتے ہیں. ان سب باتوں سے پتہ چلے گا اس کا رول کیا ہے, مٹ جائیں گے اگر یہ غلط ہے. چاہے ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, اربوں روپیہ ہو, مٹ جائیں گے, ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. خدائی قوانین کو پہچاننا ضروری ہے, پھر انسان ایک بصیرت لے کے آتا ہے. تو عزیزان محترم, میں نے بڑا آپ کا وقت لیا, 1 گھنٹہ 24 منٹ تقریباً, یا 9 بجے کے بعد سے 1 گھنٹہ 24 منٹ ہوا, شاید میں کم زیادہ بولا ہوں گا, لیکن یہ ٹاپک مجھے بہت اچھا لگا, اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر اتمام حجت کر دوں. اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ ہمارا بھائی کیمرہ لے کے آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں چلو میں مر بھی گیا تو یہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا تو یہ باقی رہے گا, تو پھر میں اور زیادہ جذبے سے بولتا ہوں کہ ہاں چلو اللہ کا شکر ہے کوئی اور بھی سنے گا بعد میں. کسی کے سننے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کوئی سنے گا اور خدا کے راستے پہ چلے گا تو مجھے ثواب ملے گا. اس ثواب کی لالچ میں سوچتا ہوں یہ ریکارڈنگ اہم ہے, ریکارڈنگ ہونی چاہیے. ہمارے ہاں دیکھو ایک بہت اچھا ہے کہ آپ نے صحت و سلامتی کا تذکرہ کیا, اور خدا آپ سب کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. صرف یہ سوچنا صحت و سلامتی کا مطلب کیا ہے. قدیم زمانے میں ہمارے بزرگ بچوں کو دعائیں دیتے تھے, ابھی بھی اگر انہی بزرگوں میں سے کوئی نکل آتا ہے کسی بچے کو دعا دے رہا ہوتا ہے تو میں بعض اوقات خدا سے کہتا ہوں خدا تو جانتا ہے تو نے یہ نہیں کرنا ہے. کیوں دعائیں دیتے ہیں؟ خدایا اللہ تجھے ساری دنیا کی دولت دے دے. ارے ساری دنیا کی دولت دے دے گا فرعون بن جائے گا یہ، کہاں بد دعا دے گا اسے، یہ کیا دعا ہے؟ کو مثلا اللہ اس کو بندگی دے، اللہ اس کو توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کو سعادت دے، یہ سب باتیں صحیح ہیں، دولت دے دے اسے کیا ہو؟ سب اس کا احترام کریں، بہت زیادہ احترام لے کے کیا کر لے گا؟ صحیح اورینٹیشن، صحیح اورینٹیشن. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، لمبی عمر چاہیے؟ لمبی عمر چاہیے، کیا کرو گے؟ اللہ سے دعا کرو خدایا زندگی بھی اچھی دے، موت بھی اچھی دے، کم دے یا زیادہ دے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ 25 سال میں اچھی زندگی اور اچھی موت سے کوئی مر جائے بہتر نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ 70 سال گزارے بری زندگی گزارے؟ ایک جوان 18 سال کی عمر میں علی اکبر بن سکتا ہے، یا اللہ 18 سال! تو بھائی کم زندگی بہتر رہی، زندگی زیادہ ہونے سے کیا فائدہ ہو؟ اچھی زندگی گزارو. تو ہمیشہ اورینٹیشن کو کلیئر کرو، اپنی بصیرت کو بڑھاؤ، کیا چاہیے تمہیں زندگی سے، کیا چاہیے تمہیں دنیا سے، کیا چاہیے، تو پتہ ہو جائے کہ بھئی یہ چاہیے، اسی کو لینے کے لیے جاؤ. اور آپ چونکہ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس انشاءاللہ وقت ہوگا، اور اس وقت کو استعمال کر کے اپنی لائف کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اہداف معین کر، زندگی کے طریقوں کو معین کر، اپنا انالیسس خود کر، مجھ میں سچائی کتنے فیصد ہے، مجھ میں صبر کتنے فیصد ہے، تقویٰ کتنے فیصد ہے، اس کا انالیسس کر. اعتکاف صرف جسمانی عبادتوں کا نام نہیں ہونا چاہیے، اعتکاف فکری عبادت کا نام ہونا چاہیے، شخصیت کا تجزیہ، شخصیت میں بہتری. اگلے سال کے لیے اہداف بنائیں، ایک سال میں آپ اپنے نفس کی، اپنے روح کی کون سی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیں گے، کس کا علاج پہلے کریں گے، کس کا بعد میں کریں گے. ماہ رجب میں اعتکاف شاید اس لیے رکھتے ہیں کہ ماہ رمضان تک منصوبہ بنا لیں، اور پھر شب قدر میں خدا سے مانگے کہ خدایا 2 مہینے میں نے محنت کی ہے، تو جانتا ہے میں محنت کروں گا، تو اب پورے سال کے لیے توفیق دے دے، میں پورے سال محنت کروں. تو یہ کام پھر اس طریقے سے انجام پا سکتا ہے. دوستوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سوال جواب رکھنا چاہتے ہیں، اور میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو بھائی سوال جواب رکھنا ہے تو پھر لکھوا کے کرنا، کیونکہ یہاں پبلک کو یہ اجازت دے دینا کہ وہ سب کو سنائے تو پھر وہ ہر قسم کا دیوان نکال کے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جن کا پبلک میں سننا اچھا نہیں ہوتا. تو بھائی اگر سوال لکھ کر موقع تھا تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تیاری تو پھر سوال جواب نہیں کریں. ہے تیاری؟ ابھی فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں خود جانے کے موڈ میں ہوں. اس سے بڑا مسئلہ کہ اگر کسی کے پاس لکھا ہوا کوئی ہے، جس کے پاس لکھا ہوا کوئی سوال ہے، ابھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے سال اعتکاف میں زندہ رہے، ہو پایا تو آئیں گے، سوال جواب پہلے سے کاغذ پین سب تیار، پہلے سے لوگوں کو پکڑا دو کہ بھائی کسی نے سوال کرنا ہے تو سوال کر لے، تاکہ انشاءاللہ یہ کام کیا جا سکے. پروردگار آپ کی اطاعتوں کو قبول فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا ماہ رجب ہے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے واسطہ مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کا، تجھے واسطہ ان عظیم الشان ہستیوں کا جو امیر المومنین کے ساتھ ان کے نام سے منصوبہ ہے. خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا ماہ رجب کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا جتنے بھی لوگ یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ہمیں ماہ رمضان کے لیے تیار ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ماہ رجب کی فضیلتوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، تمام عبادت گزاروں کو عبادت کا لطف اور عبادت کا صحیح مفہوم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی قربانیوں کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.